لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سب آگئے ہیں بریک سے واپس، رہتی ہیں نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ. ہم لوگ سورہ قصص کی تفصیل دیکھ رہے تھے اور ہم لوگوں نے ایک بہت پیاری دعا پڑھی آیہ 24 میں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی بھی پڑھے اور استہارا کی دعا کے بارے میں بھی استاذہ جی نے ہمیں بتایا. تو اپنے لیے کوئی نیت کی ہے ہم لوگوں نے، کوئی عمل کی بات، کوئی اسپیشل نیت جو آج ہم لوگوں نے کی ہے؟ اس پوائنٹ پہ آپ سب غور کیجئے اور اپنے لیے لازمی کچھ نے. استاذہ جی رہتی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آن سائٹ چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلو بیٹا، اب آپ پیچھے آپ اس کمرے میں چلے گئے، آپ اپنی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کلاس شروع ہوگی.
Thank you.
چلیے ہم آگے جائیں گے. ایک دو باتیں صرف پچھلے سبق میں سے وہ انشاءاللہ پھر اسی کے ساتھ لگا دیں گے, اس کو نوٹ کر لیجیے. جی ایک بات تو اس میں یہ کہ جو ذکر ہوا تھا کہ وہ لڑکی جو تھی وہ الستحیا حیا کے ساتھ چلتی آئی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں پیش کیا, میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اور آپ ایک ایک لفظ کو سنتے وقت خود سے محاسبہ کریں کہ جب میں چلتی ہوں تو کیسے چلتی ہوں. اور اس کو سنتے وقت ایک اور چیز بھی اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک حیا کا کیا معیار تھا, کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ باتیں آج کے دور میں کہیں سنی جانے لگی, پہلے تو ایسا کوئی چکر نہیں تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جا تمشی الستحیا, یعنی وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی, قائلتم بصوبها, اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے,
علی وجہیہا اپنے چہرے پر، یعنی وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگٹ سے چھپائے ہوئے آئی۔ ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں چلی آئی جو ہر طرف نکل جاتی اور ہر جستی ہیں۔ دلہ میں اگر ہم میں سے کوئی ان کی جگہ ہوتا تو کیا اس لڑکے سے اپنی بچی کا نکاح کرنے پہ تیار ہوتا؟ جس کے پاس جاب نہیں، ویزا نہیں، نیشنلٹی نہیں، دولت نہیں، گھر نہیں، بینک بیلنس نہیں، اور ہماری پسند کے کلبوں کی ممبرشپ نہیں ہے۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے کہ ہم کتنے سچے ہیں اپنی باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے محروم نہ کرے۔ اب چلیں گے ہم اگلے سبق پہ، انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، ڈائریکٹ تفسیر پہ چلتے ہیں۔ چلیے جی، راہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ہے۔ بنیادی طور پہ پچھلی کہانی کی کنٹینیوشن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مدین سے مصر جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور اب وہ اس مقام پہ ہیں کہ جہاں وہ کلیم اللہ میں ڈھلتے دکھیں گے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سبق کا آغاز موسیٰ کی نبوت کے آغاز سے ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 40 سال کی تھی اور روایات سے ہمیں ملتا ہے کہ عموماً انبیاء کرام کو نبوت 40 سال میں ملی، بالکل جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پکارا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وادی تیخ میں پکارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کا دل کتنا پاک تھا کہ جو نعمت ان کو بن مانگے مل گئی نبوت کی، اپنے بھائی کے لیے انہوں نے اسی کا تقاضا کیا۔ تو بھائی کے بھائی سے تعلقات کیا ہے؟ آپ اس پوری صورت میں رشتوں کی ڈوریاں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں ماں بچہ، تو کہیں بھائی بہن، تو کہیں فرعون نے اس کو کس بات کا حکم دیا۔ فرعون کیسا لیڈر تھا، قیامت کے دن وہ دوسروں کو کہاں لے جائے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی بات کی خبر نہ دے دے ان کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور خاص طور میں پھر ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والوں کا جو رویہ تھا اس پر آپ نے کس طرح سے صبر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو سننے کے بعد۔ اور آخری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کن لوگوں کے دل ہرے ہو جاتے ہیں اور کن دلوں میں اس سے کوئی بھی پودا عمل کا نہیں اگتا۔ آسان سبق ہے، کہانی کی طرح اس کو لیں گے۔ اب آئیے آیتوں کی تفسیر پہ۔ آیت نمبر 29 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما، پس جب، کب؟ جب موسیٰ مدین سے نکلے۔ قدا موسیٰ الاجل، پوری کی موسیٰ نے اجل، کون سی اجل؟ شوہر کی شرط لگائی ہوئی۔ کتنی پوری کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت سے ہمیں اسی بات کا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احسان کا ثبوت دیا اور اپنے سسر کے کہنے پر جو 8 سال تھے اس کی بجائے 10 سال کا عرصہ پورا کیا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے عمل کا نقطہ ہے کہ جب ایک چیز فرض پہ قرار دے دی گئی، فرض قرار دے دی گئی اور ایک آپشنل، تو اچھے لوگ اور محسن بننے والے لوگ جو ہیں وہ آسان درجے پہ رہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہم موسیٰ کا کردار قرآن کی روشنی میں محسن کا پڑھ رہے ہیں نا، جیسے کہ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف کا تھا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ کبھی آپ یہی قصہ بائبل میں پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں 10 فلموں کی کہانیاں ایک طرف اور وہ قصہ ایک طرف۔ میرے سامنے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، کہ آج کی تلموت میں حضرت موسیٰ کا یہ قصہ کس طرح بیان کیا گیا اور کس طرح ان کا شوہر سسر کے پاس یہ 10 سال رہنا، اصل میں جیل میں رہنا، اور اس لڑکی جس کے ساتھ ان کی بیوی بنایا گیا ان کو ان کی معشوقہ ثابت کرنا، اور کیا کچھ. واقعی اگر مجھے وقت کی کمی کا احساس نہ ہو تو میں ضرور آپ کو وہ سناؤں کہ جو بچے ہمارے آج اپنے سکولوں اور بچوں کے کلاسز میں ریلیجن کے نام پہ سٹوریز آف پروفٹ پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہوں گے. یعنی بات کا خلاصہ، اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بچہ اپنے سکول میں ریلیجن کے ایجوکیشن میں سٹوریز آف پروفٹ پڑھتا ہوگا تو حضرت موسیٰ ان کی نظر میں قاتل بھی ہیں، اور وہ 10 سال کہتے ہیں مدین میں کیوں رہے تھے تاکہ قتل کا مقدمہ ان سے ہٹ جائے، اور شعیب جو تھے انہوں نے ان کو پکڑا، پھر انہوں نے پیچھے سے فرعون کو خبر دی، پھر وہ اس کو پکڑنے آ گیا اور موسیٰ اس کے ڈر سے جیل میں چھپ گئے، اور صفورہ نام کی جن کی بیٹی تھی چپکے چپکے ان کو جیل میں ملنے جاتی تھی اور اس کے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ آج بھی لکھا ہوا ہے کسی جگہ، آپ کھول کے کمپیوٹر سے ریسپیکٹ پڑھنا چاہیں اپنی خوشی سے پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے کہ کبھی بھی غیروں کی زبان سے بھی نبیوں کے قصے سنتے ہو یہ نہ کہا کرے کہ چلے ان کو تو ہم سب مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے نبیوں پہ کیچڑ اچھالا. انہوں نے تو حضرت یعقوب کو بھی نعوذ باللہ برہنہ ناچتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے سامنے دکھایا، اور حضرت نوح کے اوپر کتنی تہمتیں لگی، اور حضرت لوط کے اپنی بیٹیوں سے تعلقات ثابت کیے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے. اس لیے کرتے تھے کہ وہ اپنے نبیوں پر ایسے الزام لگا دیں کہ ان کے پریسٹ اور ان کے مولویوں پہ لوگوں کی نظریں ہی نہ اٹھیں، کہ جب نبی ایسے تھے تو اگر آج ہمارے ربیز اور آج ہمارے پریسٹ اور ہمارے پاپس اگر کچھ کر لیں تو کیا بڑی بات ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی حضرت موسیٰ کو فراک پہنتے ہوئے، منی اسکرٹس پہنتے ہوئے، عورتوں کی طرح اچھلتے کودتے دکھاتے ہیں، بہت رنگیلے سے دکھاتے ہیں وہ ان کو. ان کی وہ باتیں سن کر تو کوئی ریسپیکٹ آتی نہیں ہے نبیوں کی. کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہم نبیوں کے لیے سوچتے ہیں کیا یہ قوم سوچتی ہو تو کیا وہ اس طرح کا ایٹیچیوڈ شو کرے؟ انہوں نے نبیوں کو بالکل ایک فلمی کردار بنا کے دکھایا ہوا ہے، ان کی قصے، ان کی کہانیاں اور ان کے حالات. بس دعا کیجیے کہ ہمارا قرآن کے لیے دل کھل جائے. کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک اس قرآن کو اپنے بچوں کے پیٹوں میں اور ان کے نسلوں میں نہیں ڈالیں گے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، 10 سال کی مدت پوری کی، پھر کیا ہوا؟ وہ سارا بھی اہلی ہی اور چل پڑے اپنی بیوی کو لے کر، گھر والوں کو. بیسیکلی اہل کا لفظ گھر والوں کے لیے آتا ہے، اہلیہ بیوی ہوتی ہے اور اہل بچے ہوتے ہیں، یا اہل و عیال، عیال میں بچے بھی آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ٹھیک ہے اب واپس جانا. ادھر سے ایک بات نوٹ کیجیے، شادی میں جتنی مرضی شرطیں رکھ لیں لیکن کوئی ماں باپ شادی کے بعد اپنے داماد کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں. اور جدھر نصیب ہوتا ہے ادھر انسان چل پڑتا ہے. یہ اس پہ بہت لمبی بات ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے پہلے بہت لمبی بات کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کے چل پڑے، اور شادی کے بعد بہت زیادہ مداخلت بھی کامیاب شادی کی علامت نہیں بنتی. تو شعیب چاہے اکیلے تھے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کی بکریاں کون چرائے گا، اب ان کے پاس کوئی نہیں، اب تو اور بھی بوڑھے ہو گئے ہوں گے. اب وہ جو بھی ہے ان کو واپس جانا تھا کیونکہ اللہ نے اب ایک اور کام ان سے لینا تھا. چل پڑے، آنا سمن جانب توری نارون، اور انہوں نے تور پہاڑ کے ایک جانب ایک آگ دیکھی. یہاں دیکھیے لفظ آنس آیا ہے، وہی لفظ ہے جو حتی تستانی سوم سورت نور میں دیکھا، انس حاصل کیا، یعنی اندھیرے میں ایک دم روشنی دے کر ان کو خوشی ہوئی کہ کوئی انسان ہوگا تبھی تو آگ جلا کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیے موسیٰ مدین آئے کن حالات میں تھے، تب بھی راستے بھولے ہوئے، قتل کے الزام میں پریشان تھکے ہوئے، اور اب واپس کس حال میں جا رہے ہیں؟ بیوی بچے ساتھ بھی ہیں تو راستہ بھولے میں. کہنے لگے قال علی اہلہم قصو، اپنی بیوی سے کہنے لگے یا گھر والوں سے کہنے لگے تم یہاں رکو. یا نوٹ کیجیے گا لفظ اہلی ہی ہے واحد بیوی، لیکن ام قصو جمع ہے. یہ جمع کیوں ہے؟ اس سے مفسرین نے دو پوائنٹس لیے ہیں. نمبر ایک، جمع کون سی ہے؟ ریسپیکٹ کی، اپنی بیوی کو عزت دے رہے ہیں. نیک لوگ ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت کریں گے. یاد رکھیے کسی مرد کے اصل دیندار ہونے کا پتہ اس کے بیوی سے تعلق پہ لگتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں. وجہ بھی صاف ظاہر ہے نا, ماں باپ تو خود ہی کروا ہی لیتے ہیں ریسپیکٹ, اور ذہن میں بوجھ بھی ہوتا ہے, بھائی بہنوں میں بھی ہے, لیکن بیوی ایک دبا ہوا معاملہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ وہی اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہاں تعظیم کی جمع. دوسرا کہتے ہیں کہ ان خصوص سے لگ رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ بچے بھی تھے, تو جمع کا لفظ ہے, بہرحال کوئی بھی ہے. کیا کہنے لگے, میں نے دیکھی ہے آگ, ان آنست نارن, میں نے آگ دیکھی ہے, لالی آتی کو منہا بھی خبر, شاید کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں. راستہ بھولے ہوئے, کس چیز کی خبر, راستے کی خبر, کوئی راستہ پتا چل جائے, جا کے کوئی نیوز لوں. یہاں سے آپ دیکھیے, اب موسیٰ علیہ السلام ایک ذمہ دار شوہر دکھتے ہیں, اور اچھے شوہر جو ہوتے ہیں وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنا بوجھ بھی بیویوں پہ ڈالنے والے ہوتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ایک رشتوں کے معاملے میں بہت ہی بڑی زیادتی ہے جو لڑکیوں اور عورتوں پہ ہوتی ہے, ساری ذمہ داریاں بیوی پہ ڈال دی جاتی ہیں, اور وہ آپ کی ڈرائیور بھی ہے, وہ آپ کی کک بھی ہے, وہ آپ کی لانڈری بھی کرتی ہے, اور اس کے بعد آپ کی غصہ بھی سہتی ہے. اسلام والی بیوی یا اسلامی مزاج میں مرد کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیجئے, راہبر کامل کتاب موجود ہے ویب سائٹ پہ, اس میں اللہ کے نبی بحیثیت شوہر دیکھیے, تو آپ اپنی بیویوں کے ساتھ آئیڈیل طریقے سے رہتے تھے, کام بھی کرتے تھے, ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, صفائی بھی کر دیتے تھے, اور غصہ بھی نہیں کرتے تھے, لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہاں سے ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے کہ آپ کسی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو ایک آئیڈیل شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو شوہر نے کہا کہ آپ رکیے, میں جاتا ہوں. اور یہاں سے آپ کو موسیٰ علیہ السلام ایکٹیو کتنے دکھتے ہیں. ایکٹیونیس مرد کی شان ہے, ادھر کام ادھر, ذہنی طور پہ بھی ایکٹیو, جسمانی طور پہ بھی ایکٹیو. یہ نہیں کہ خود بلینکٹ لے کے اوڑھ کے بیٹھے اور کہتے جاؤ تم دودھ لے کے آؤ چائے کے لیے, اور چائے بھی بناؤ اور ساتھ پکوڑے بھی بنا لو. یہ ہمارا کلچر ہے بہرحال, لیکن یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بیوی کو کہا کہ آپ بیٹھیے, میں جاتا ہوں, یا تو راستہ پتہ لگ جائے گا, اور جزوتن او سوری او جزوت من النار, یا پھر میں کوئی انگارا ہی لے آؤں آگ کا, لعلکم تسلون, تاکہ تم آگ تاپ سکو. سو کیئرنگ ہسبینڈ. جذبہ کا لفظ آیا, ایسا انگارا جس کی چمک ختم ہو چکی ہو, یا موٹی لکڑی جس کے سرے پر آگ جل رہی ہو, بجھی بجھا ہوا کوئلہ. میں اس کو کیسے سمجھتی ہوں, اگر بتی کے لفظ ہے. دیکھیے, اگر بتی کے سرے پہ آگ لگی ہوتی ہے اور وہی سلگتی رہتی ہے تو خوشبو آتی ہے نا, تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوئلوں سے آگ سینکتے ہیں, تو وہ وہی کوئلے ہوتے ہیں کہ جن کے شعلے ختم ہو چکے تھے, اب ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ ذرا آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تمہارے لیے یہ کام ہو. اور لفظ تستلون جو ہے سواد لام یاسر سلح یسلی سے آگ میں ڈالنا. دیکھیے, جب لفظ سلح آئے گا نا باپ دارا با سے, تو بنے گا اس کا معنی آگ میں ڈالنا, اور اگر لفظ سلیہ سے آئے گا, سورہ مریم میں پڑھ چکے ہم لوگ یہی لفظ, تو آگ میں جلنا. اب آپ کہیں گے یہ فرق کیا. عربی زبان میں ایک چیز ہوتی ہے باب, باب ڈور جیسے ہوتا ہے دروازہ, ایک باب ہے دربا دربا یا دربو, اور ایک باب ہوتا ہے سمیع یسمعو. بیس کا جو لفظ ہے نا, دربا میں را اور سمیع میں میم, دا روبا, را پہ زبر ہوگی تو معنی یہ ہوگا آگ میں ڈالنا, اور بیچ والے لفظ کے نیچے زیر کر دیجئے, باب سمیہ کا وزن ہوگا تو آگ میں جلنا مراد ہے. دونوں معنی ادھر آ رہے ہیں کہ میں آگ لے کے آتا ہوں تاکہ تم اس سے ذرا سی ٹھنڈک کو کم کرو. اور آپ امیجن کریں صحراؤں کی سردی, کیا ان کے پاس تھرمل جیکٹیں ہوں گی, اور کیا ان کے پاس وولن ساکس ہوں گے, اور کیا مفلرز ہوں گے, اور کیا ٹیڈ بیکر کی چیزیں ہوں گی. کچھ بھی نہیں تھا, وہ بھی جیتے تھے. میں کل سے یہ چونکہ قصہ پڑھ رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں آپ کو, تو میں یہ سوچ میں پڑی ہوئی ہوں کہ پیدل کیسے چلتے تھے اتنا. ہمیں تو یہاں سے گھر جانا پڑے تو ہم چار دن لوگوں کو سنائیں گے پیدل گئے تھے, رائڈ ہی نہیں تھی, آ ہی نہیں سکے, ختم کام ختم, جا ہی نہیں سکتے, سوچتے ہی نہیں, پہلے پتہ ہی نہیں کہ رائڈ ہے ہی نہیں اور اب نہیں رہی. یعنی ہم اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس سیکنڈ چوائس نہیں. آپ سوچیں آٹھ دن پیدل چلنا, اور ظاہر ہے رات کو سو بھی جاتے ہوں گے, کیا چلنے کی طاقتیں تھیں اور ان لوگوں میں اسٹرینتھ کتنی تھی. آج ہم اپنے اوپر لیں اور اگلی نسل جن کو ہم نے اپنے سے بھی زیادہ آرام طلب کیا وہ چلتے, وہ مشین پہ چل لیں گے جاگنگ کے لیے, اپنا وزن کم کرنے کے لیے, وہ وہاں کے گندے ماحول میں چلے جائیں گے, کیا بولتے ہیں اس کو, جمس میں جائیں گے, وہاں جو لوگوں کا پسینہ اور بو اور میوزک سنیں گے, عورتوں کے جسم نظر آتے ہیں, سب کچھ دکھتا ہے وہاں, لیکن وہ کھلی فضاؤں میں نہیں چلتے. تو حقیقت میں اگر ہمیں ایک نسل تیار کرنی ہے ایسی کہ جو آنے والے وقت کا بوجھ اٹھا سکے, تو ہمیں آج پھر اپنے بچوں کا آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے نیچرل زندگی کا عادی کریں. وہ سردی جو اچھے موٹے کپڑے پہن کر ختم کی جائے وہ جسم کو طاقت دیتی ہے، اور وہ سردی جو گھر کی ہیٹ 24-26 پہ کر کے اور موٹے کپڑے بھی اتار کے پتلے اور باہر جائیں تو ٹھنڈ، گھر میں آئیں تو گرمی کی طرح لگے، اس سے جسم کمزور ہو جاتے ہیں. جس کو بیماریوں کا شبہ ہے وہ اپنے آپ کو نیچرل ماحول میں رکھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا، کبھی کسی سے سنا ہوگا آپ نے، کہ سردیوں میں بھی لوگ صبح اٹھ کے شاور لیتے تھے. کیسے لیتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے جب نلکا چلاتے ہیں تو گرم پانی آتا ہے زمین میں سے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ سردیوں میں زمین سے پانی گرم نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نلکا گیڑی جاتے تھے اور پانی گرم ہوتا ہے، اور صبح صبح نہا لیا تو گرم پانی بھی رہا، اور نہا کے باہر کھلی جگہ چار دیواری ہوتی ہوگی اور اس میں وہ سوچئے نلکے کے پانی سے نہائیں، تو ہم تو جا کے چیک کر کے واپس آ جاتے ہیں، ہیٹ نہیں چل رہی، گرم نہیں ہو رہا، کر نہیں رہا. پتہ نہیں ہم ہو کیا گئے ہیں. یقین کریں یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ فکر کی بات ہے. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم ہتھیلی کے چھالے کیوں بن گئے ہیں؟ زوال شدہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے. حضرت موسیٰ سردی میں مدین پہ مصرا، ہم کار جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹکٹ ہی نہیں مل رہا، پیسے ہی نہیں ہیں، کیسے جائیں، ہمیں پیسے بھیجو، وہ کرو، سو مسئلے ہمارے ساتھ. کیا ان کی زندگیاں تھی؟ کر کرا کے چل پڑے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو پھر ایسے لوگوں کو ملتا کیا. گئے تھے راستہ ڈھونڈنے، لیکن اللہ نے ان کو کیا دیا؟ فلما اتاہا، پس جب وہ آئے اس کے پاس، نو دیا من شاط الوادی الایمن، تو پکاری پکار دی گئی، ندا دی گئی وادی کے دائیں کنارے سے. یہ جو لفظ ہے نا شاطی، دو کناروں میں سے ایک کنارہ، انگلش میں وہ جس مجھے بک یاد آ گئی اپنے جہاں پڑھتے تھے ایجپٹ میں، تو بہت معروف ایک چیپٹر وہ پڑھاتے ہیں شاطی البحر. پوچھے شاطی کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. جب اس نے کہا کہ بیچ، تو میں نے کہا بیچ کو شاطی کہتے ہیں، یعنی آپ سمجھتے سمندروں کا جو کنارہ ہوتا ہے جہاں لوگ ناچتے کودتے ہیں، تو یہ بہت عام استعمال ہوتا ہے. آپ کبھی بھی کسی عرب کنٹری میں جائیں گے تو آپ کو شاطی کا لفظ نہیں سڑک پہ دیکھے تو سمجھے بیچ ہے اس کے آگے. تو یہی شاطی کا لفظ ہے کہ دو کناروں میں سے ایک کنارہ، اور دائیں جانب کی وادی کا کنارہ یا دائیں وادی کا کنارہ. اور لفظ کون سا؟ فی البقعت المبارکہ، بابرکت جگہ میں. بقع کہتے ہیں زمین کا وہ حصہ جو آس پاس کی نسبت زیادہ روشن ہو، انلائٹڈ کے معنوں میں بہت روشن ہو سب طرف سے. وہاں یعنی موسیٰ کو دور سے دکھا کہ ایک بڑی برکت والی وادی ہے، وہی جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے، آگے بھی آئے گا. اور وہاں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک روشنی چل رہی ہے، کوئی آپ کہہ لیں گے شمع روشن ہے، کچھ ایسی چیز ہے. من الشجرات، درخت میں، اور درخت میں سے روشنی آ رہی تھی. امیجن تو کریں، رات کا وقت اور دور سے ایک چمکتا ہوا درخت دکھے. موسیٰ وہاں پہنچ گئے، کیا پکارا ہے ادھر سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پکارا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کے رب، جہانوں کا رب. سورۃ طٰہٰ یاد آ رہی ہے؟ ادھر اس سے تھوڑے سے لفظ فرق تھے، لیکن مفہوم یہی تھا کہ موسیٰ میں رب العالمین ہوں. ون القی عصاک، اور یہ کہ تم اپنی لاٹھی ڈال دو. کئی جگہ یہ بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ لینے گئے تھے آگ، پیغمبری مل گئی. اسی طرح بعض دفعہ انسان کچھ سوچ بھی نہیں رہا ہوتا اتنا کچھ، اور بہت کچھ ملتا ہے. میں تو اس کو بالکل اپنے اوپر لیتی ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس قرآن سے ثواب لینے جا رہے ہیں، برکت لینے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں زندگی مل جاتی ہے، آکسیجن مل جاتی ہے. مجھے تو بالکل نہیں یاد کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم باشعور طریقے سے قرآن پڑھا تھا تو مجھے یہ پتا ہوتا جو کچھ مجھے آج اس میں سے ملا. واللہ، اور ہر دن اس میں سے خزانے ملتے ہیں، ہر دن ایسے لگتا ہے کہ وہ چیزیں کبھی نظر سے نہیں گزری جو آپ کو ہر دہی دفعہ پڑھنے اور پڑھانے سے نظر آتی ہیں. کبھی یہ پیاس نہیں ختم ہوتی، کبھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے بہت پڑھ لیا، یہ سبق تو مجھے آتا تھا، یہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا، یہ پڑھ لوں، یہ وہ پڑھ لوں. یہ تو وہی ہے جیسے آپ کا کوئی فیوریٹ کھانا ہے تو آپ ہر ہفتے 10 دن کے بعد پھر کھانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ آتا ہے، لذت آتی ہے. بالکل یہی اس قرآن پاک کا حال ہے. جب ہم شروع میں آتے ہیں ہم نمبروں کے لیے آتے ہیں. آج بھی اگر آپ صرف پڑھنے ٹیسٹ دینے کی فکر کرتے ہیں نا، ٹیسٹ والے دن تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جلدی پہنچ جائیں اور عام دنوں میں نہ آئیں، تو واللہ ہی قبلہ درست نہیں ہے. اگر آپ صرف اپنے مارکس کی فکر میں، اگر صرف آپ کو اپنے لفظی فکروں کا کہ ترجمہ کیا ہے، تو پھر وہ روح نہیں ابھی اندر آئی. اصل روح کیا ہے؟ کہ بندے کا دل ہل جائے، پھر اس کو قرآن سے زندگی ملتی ہے. ایک لفظ ترجمے کا آپ کو یاد نہ ہو، ایک لفظ آپ نہ جان سکے، لیکن خاموش آپ اس قرآن کے روح کو اپنے اندر ڈالتے تھے، پھر دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے. اور جو آپ کا گول ہوتا ہے اللہ آپ کے لیے وہی رول بناتا ہے. وہی کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ کے سر پہ ذمہ داری ڈال دیں گے تو آپ فوراً کرنے کو تیار ہو جائیں گے, نہ ڈال دیں تو آپ ڈیلے ہو جائیں گے. یہ چیزیں خطرناک قسم کی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ذرا سا بھی اگر ہم کسی چیز کو ریلیکس کر دیتے ہیں, اتفاق سے یہ بات آج میرے منہ پہ آ گئی, تو کل پھر فرائیڈے ہے. صرف سوچا ہوا ہے نا کہ فرائیڈے نہیں جاتے تھے تو نہیں جا سکیں گے, اور سوچ لیں گے کہ فرائیڈے کو کیا. یقین کریں کبھی آپ کو حدیث کلاس کا فیڈ بیک سناؤں جو باہر سے بھی آتا ہے ہمیں مختلف جگہ سے, تو میرا دل کھل جاتا ہے. میں کہتی ہوں کیا جذبے ہیں جس جگہ وہ کلاس شروع ہوئی ہے, اتنی خیر اس کلاس سے اٹھ رہی ہے. آپ بھی ماشاء اللہ کافی لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر کوئی ایک بھی نہیں آ رہا تو وہ خود سے پوچھے کیا یہ میرے ذہن کا ایک سانچہ تو نہیں ڈل چکا. میں نہیں آتی تھی, میں نہیں آؤں گی, میں نہیں آ سکتی, میں نہیں آ رہی. کوئی کمٹمنٹ کر لیے تو کر لیے, نو پرابلم. میں کسی کو ایک کو نہیں پرسنلائز کر رہی, لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ ان چیزوں میں آتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں کہ جب آپ وہاں سے جہاں سے جاتے ہیں تو ملتا کیا. جیسے موسیٰ کو نہیں پتا تھا آگ لینا کیا بڑی بات تھی, لے آتے, لیکن اللہ نے کہا انی انا اللہ رب العالمین. اپنے لیے دعا کیجیے کہ اللہ جیسے موسیٰ کو تو مل گیا تھا مجھے بھی تو مل جائے. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے جب چیز ہے لذت آشنائی. اگر آپ کو یہاں 1.5 سال آ کر اللہ مل گیا تو آپ کی زندگی خوشگوار ہے. آپ کو جینے کا ایک ایسا ڈھنگ مل گیا کہ جو آپ نے چکھا بھی نہیں تھا, اور اس کے بغیر آپ کی زندگی بے بندگی شرمندگی کی کیفیت تھی. خیر جب اللہ کسی کو ملتا ہے تو یاد رکھیے ساتھ ہی ساتھ احکامات ملتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ مل گیا اب گلے میں باہیں ڈال کے جھول لیں گے اور کہیں گے بس جنت دے دے گا. نہیں, انل کی اساک موسا اپنی لاٹھی ڈال دو, یہ جھوٹے سہارے جو دنیا کے تم نے اپنے اوپر باندھے ہوئے پھینکو ان کو, ڈال دیا نو کوشچن. رب مل گیا, رب ایک لاٹھی کے 10 لاٹھیاں پھینکوا دے. اللہ کہہ دے یہ ڈال دو پھینک دو, یہ چھوڑ دو چھوڑ دو, میں تیار ہوں, ضرور مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہا ٹھیک ہے. فلم مرا تزدو, پھر جب اس نے اس کو دیکھا کہ وہ ہل رہی تھی, وہی لفظ دوبارہ دوبارہ آ رہے ہیں پیچھے, کئی بار گل کے الکا کسی چیز کو اس طرح ڈالنا کہ وہ نظر بھی آتی رہے. تحتزو حزی لائک, سورت مریم سے پڑھتے آ رہے ہیں, ہلانا. جو ہی چھڑی ہاتھ سے چھوڑی تو وہ گرنے لگ ہلنے لگی. کا نہ جانن, گویا کہ وہ ایک سانپ ہے, پتلا سا سانپ جو فوراً چھپ بھی جاتا ہے. جن بھی لفظ اسی سے ہی ہے, پتلے کے سام کی طرح ہوا. موسیٰ انسان تھے آخر. ولم مدبرن, پیٹ پھیر کے بھاگے. ولم یعقب, پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. کسے دیکھتے, دیکھیے اللہ کے کہنے پر اپنی من پسند چیزاں چھوڑنا آسان ہوتا ہے, لیکن وہ خوفناک ازدہ جیسی نیکیاں پکڑنا جو سانپ لگے وہ پکڑنا بڑی ہمت کی بات ہے. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر سگریٹ کی عادت ہے تو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے حکم پہ, کیا کریں, مجبوریاں بنی ہوئی ہیں اپنی. شراب تو دور کی بات ہے, جوا تو دور کی بات ہے, سود تو دور کی بات ہے, لیکن جب رب ملتا ہے تو اس کے بعد ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور بندہ خوشی خوشی مانگتا ہے. جیسے آپ کا من پسند مہمان آئے تو آپ ساتھ خدمت کرتے ہیں, ساتھ خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں اٹس مائی پلیئر, موقع دیا آپ نے, بڑی بات ہے. بالکل اللہ کو پا لینے والا بھی نیکیوں کے مواقع, قربانیوں کے موقع پہ خوشیاں پہ کہ مجھے سمجھا لیے جاگوں, آپ نے اس قابل تو سمجھا کہ میں آپ کے لیے سفر کروں, آپ کے نے اس قابل سمجھا کہ میں اپنا مال لگا دوں, مجھے اور کیا چاہیے. خیر جب موسیٰ ذرا سے گھبرائے تو اللہ نے یہ بھی نہ برداشت کیا. زیادہ دیر نہیں اللہ اپنا پیاروں کو پریشان دیکھتا. یا موسیٰ قبل, اے موسیٰ آگے آؤ. ولا تخف, مت ڈرو. انک من الامنین, تم تو بالکل آمنین میں سے ہو, مامون ہو, امن والے ہو, آمین کی جمع, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. امیجن کیجئے رات کا وقت, صحرا, تنہائی, چوروں کا ڈر, ڈاکوں کا ڈر, خوف, راستہ بھولے ہوئے, آگے سانپ پڑا ہے, بچھو کہ وہ سانپ ہل بھی رہے, اور اللہ موسیٰ کو کہے انک من الامنین. یہ ہے ایک مجاہد کی زندگی. تلواروں کے سائے میں بھی وہ مزے سے سوتا ہے, کیونکہ فتوکل علی اللہ. جس زندگی میں ہلچل نہیں ہے, مشن نہیں ہے, اللہ کے دین کو اٹھا کے چلنا نہیں ہے, اس میں صرف خوف اور ترس اور اپنا رحم ہے. اس کے برعکس اتنی بے چینیوں کے ماحول ہیں, اور اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ کو کہ انک من الامنین, کوئی شک رہ جاتا ہے. پیچھے موسیٰ کی ماں کو ہی تو کہا تھا فکر نہ کر, ان رادو ہوئی لائک, آج اسی کے بیٹے کو کہہ رہے انک من الامنین, تو کیا میرے اور آپ کے لیے اللہ کے یہ وعدے نہیں ہو سکتے. یہ روز کے ٹیسٹ، یہ روز کی مشکلیں، یہ روز کا آنا، یہ جانا، لوگوں کو تو لگے گا ہائے یہ پہاڑ ڈھا دیا، ہائے نومبر میں بھی جا رہے ہیں، ہائے دسمبر میں بھی جائیں گے، ہائے چار دن جاتے ہیں، ہائے دن چھوٹا جاتے ہیں. بھئی آپ کو کیا پتا کہ ان لنا من الامنین، جتنے امن چین خوشی میں ہم ہیں کوئی دنیا کا ہو تو دکھائے. چیلنج، کھلا چیلنج، نرم بستروں پہ سو کر، گرم بستروں پہ سو کر، گھروں کو اپنا کوزی بنا لیجئے، کھانے کھا لیں، ایک چائے کا کپ ختم تو دوسرا کہیں ہاٹ چاکلیٹ کا، تو چوتھا کہیں آپ کافی کا لے لیں، اور آپ من پسند میگزین کھولتے رہیں اور آپ من پسند چیزیں دیکھتے رہیں. وہ امن اور خوشی نہیں جو اللہ کے وعدوں کو سچا کرتے ہوئے ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی لذت دلوا دے. ایک دفعہ لگ گئی تو پھر چین نہیں پڑتا. اس لک یدک، اپنا ہاتھ ڈالو، اس لک سلکا سے، یدا کا ہاتھ اپنا، فی جیبی کا اپنے جیب میں، پیچھے بھی بات ہوئی جیب ججوب، سورت نور میں بھی پڑھ چکے ہیں، لا ججوب ہی ہننا، یہ پورا حصہ سینے سے، گردن سے نیچے کا اور سینے کا یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو جیب کہتے ہیں. اپنا ہاتھ جیب سینے پہ ڈالو، من الرحبی، خوف سے بچنے کے لیے. یہ ایک خاص ترکیب ہے، آج اس کو سائیکٹرسٹوں نے بھی ثابت کر دیا. کہتے ہیں کہ انسان کے جسم پر جب بھی کہیں درد ہوتا ہے، لا محالہ ریفلیکس ایکشنلی انسان کا ہاتھ اس جگہ پہ جاتا ہے. آپ دیکھیں ہاتھ ہائے ہائے میں مر گئی، تو کہتے ہیں کہ ہاتھ کے لمس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور اس چیز کو روایات سے بھی ملتا ہے کہ جب بہت خوف ہو، جسم کہتے ہیں نا دل دھک دھک کر رہا ہے، دھڑک رہا ہے، تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھیں تو دل امن میں آ جائے گا. کبھی اللہ نہ کرے کسی کو دل پہ بوجھ کا فکر ہو، کوئی ہوتی ہی کبھی کوئی ہارٹ کا پریشر، تو آپ ایک دم اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھیں، یعنی خوف کو دور کرنے کا ایک طبعی علاج. وہاں نہ تو ایمبولینس ہوتی ہیں نہ کوئی ایسی چیزیں، تو کہا کہ اپنے سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھیں، آپ کا خوف دور ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا، یہ دو نشانیاں دی تو کہا فزانی کا، اب یہاں رک لیجیے، اگر ترجمہ نہیں آتا ہوگا نا تو آپ یہاں ذالک ہی پڑھیں گے. ذالک بار کئی دفعہ پڑھا نا، ذالک الکتاب، وہ کیا تھا؟ اسم اشارہ جمع، ذانکا اس کا تسمیہ ہے، ذانہ سے کاف آگے پھر ضمیر کی ہے، اسم ضمیر ہے، تو ذانکا، فا الگ ہے، کا الگ ہے، اندر ذان ہے. ذان کہتے ہیں اشارہ کرنے کو، یعنی زا سے تسنیہ زانی اور کاف ضمیر کی ہو گئی، دو چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو. اچھا یہ جو اشارہ ہاتھ ملانے کی بات ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اپنا ہاتھ منہ گال کے نیچے سوتے رکھتے تھے اور موق و تعین پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے ایسے ہاتھوں پہ پھونک کے، تو جہاں تک جسم پہ ہاتھ پھرتے تھے اس کو پھرتے ہیں، اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. کبھی رات کو آپ انسیکیور فیل کریں، خوف زدہ ہیں، یا ڈر ہے کوئی سانپ، سانپ تو کیا ہوگا، چھپکلی، چوہے کا، کچھ بھی، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو سکون ملے گا. اور آپ دیکھیں کہ ہیومن لنگز کتنی خوشی دیتا ہے. کبھی آپ اکیلے ہوں گھر میں، فیل کریں اس وقت جتنی مرضی چیزیں ہوں، لیکن آپ کا دل کرتا ہے کوئی انسان ہو، کوئی بچے کیوں نہ میں اس کو ہاتھ سے لگا کے سوؤں. انسان کی، انسان سے ایک قسم کی ریڈیشنز نکلتی ہیں. تو یہاں یہ ہاتھ کو ملا دینے کی بات، اس کو آج سائنس نے بھی پروف کر دیا، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک دیکھیں قرآن کے اندر یہ عمل ہمیں مل رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا یہ دو نشانیاں ہیں، برہانان جو ہے برہانتن کی جمع ہے، دو نشانیاں ہیں. کون سی؟ میر ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. کدھر جانا ہے؟ الا فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. بات واضح، کوئی بات ہے ایسی؟ ایک دے دی نشانی خوف والی اور ایک دے دی امید والی، کتنی زیادہ یعنی ایکویلٹی اور کتنا بیلنسڈ ہے ریلیجن میں. تو جب بھی تبلیغ کریں، لوگوں کو دین کی بات بتائیں، تو نہ تو ڈرا ڈرا کے، صرف ڈرا کے چھوڑ دیں، اور نہ صرف تسلیاں دیں اور جھوٹی لوریاں دیں. ایک خوف کی بات ہے تو ایک پیار کی بات ہے، ایک آنکھ سے ڈانٹے تو دوسری آنکھ سے پیار بھی کریں، بیلنس رکھیں. تربیت ہوتی ہی تب ہے، اگر صرف پیار 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 کرتے جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم سے اچھے کوئی نہیں، اور اگر صرف ڈانٹتے رہیں تو کہتے ہیں ہم کبھی اچھے ہو ہی نہیں سکتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ بیلنس رکھا جائے، جہاں بھی آپ تربیت کریں، اچھی بات پہ پیار کریں، بری بات پہ ڈانٹیں، سختی کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں، ورنہ لوگوں کو اپنی غلطیاں خود نہیں دکھتی. خیر، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا کلام، قال رب انی قتلت منہم نفسا، انہوں نے کہا پروردگار میں نے تو ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے. فخاف وہی یقتلونی، مجھے تو اندیشہ کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. اب یہاں دیکھیے موسیٰ کے کا گلٹ، مصر پہنچ رہے تھے نا، انہوں نے سوچا ہوگا 10 سال گزر گئے، وہ فرعون بھی مر گیا، بات بھول بھسری ہوگی، میں اپنے بھائی اور بہن اور ماں کو کے پاس چلا جاؤں گا، چپکے سے رہ لوں گا. اللہ نے کہہ دیا نہیں، چپکے سے نہیں، سیدھا آپ نے فرعون کے پاس جانا ہے. آج کی زبان میں یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے سیدھا پولیس اسٹیشن پہ جانا ہے اور تھانے دار صاحب کو تبلیغ کرنی ہے. تو خوف آ گیا، اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، میں نے تو ان کا ایک نفس قتل کر دیا. خوف ہوئی اقتلونی، وہ تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں. تو کیا کہا، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْسَخُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، لہذا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدًا، بس اس کو بنا دے میرے لیے مددگار، بھیج دے میرے ساتھ اس کو مددگار کے طور پہ، تاکہ یُصَدِّقُنِي، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، کیونکہ اِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِي، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے. یہاں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کے لیے دو تین باتیں کی. نمبر ایک ہے افصح. افصح کا لفظ فصح سے ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا. فصح کہتے ہیں الگ کرنا، کلام میں سے زیادہ باتیں نکالنا. جب ہم بولتے ہیں نا، اور آپ اگر آج کل دو ہاتھوں میں ریکارڈر پڑے ہیں ماشاءاللہ، جن کے پاس آئی فون ہیں ان کے پاس ریکارڈرز بھی ہیں، نارملی بالکل بغیر کانشیس کیے کسی کو کہہ دیں، بلکہ جب آپ نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو آپ کی ریکارڈنگ کر لیں، پانچ منٹ کی کرا لیں، پھر آپ اس کو دوبارہ سنیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے فصیح اللسان ہیں. فصیح کون ہوتا ہے؟ جب باتیں کرے تو اس کے کلام میں زائد باتیں ہی نہ ہوں، کاٹو کیا، ایڈٹ کیا کرو، بس کفنگ کر نکال دو، بس تھوڑی سی کوئی ایسی سنیزنگ ہے تو کر دو. تو وہ بندہ جس کا کلام زائد باتوں سے پاک ہو اس کو فصیح کہتے ہیں. جب یہ لفظ زبان کے لیے آتا ہے تو زائد باتیں اور فالتو باتیں نکالنا، اور دودھ کے لیے جب آئے، عرب لوگ کہتے ہیں فسخ اللبن، تو دودھ سے جھاگ ہٹا کر اس کو پاک کرنا. دودھ کے اوپر ملائی آ جاتی ہے نا، اور کبھی آپ بچوں کو بغیر چھنا ہوا دودھ تو پلائیں، ایک دفعہ منہ میں پھٹکی آئے گی، دو دن تک دودھ نہیں پیئیں گے. ہاں وہی چیز ہے، دودھ میں سے وہ جو پھٹکیاں ہوتی ہیں نا اس کو نکالنے کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح فصیح عربی زبان میں خوشگوار کو بھی کہتے ہیں، بیکار اور زائد باتوں سے پاک کلام، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹو دی پوائنٹ. اب ہم اپنا کلام دیکھ لیتے ہیں، جذبے بھی اندر، ہاں بار بار ایک جملہ اتنی دفعہ بولتے ہیں. ریئلی اگر میں تو اپنے لیے یہ کر چکی ہوں ایکٹیویٹی، لیکن آپ کر کے دیکھیے، یقین کریں اپنی ریکارڈنگ سننا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. دل کرتا ہے اس کو ایسی جگہ پھینکو جہاں کبھی کوئی دیکھے بھی نہ، اتنا مشکل کام ہے. وجہ کہ ہماری بات ایسی، اب میں بول رہی ہوں نا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے ابھی جو تم پڑھ رہے ہیں نا، لیکن بعد میں آپ کو کتنے لفظ لگیں گے. آدھا جملہ بول کے ہم چھوڑ دیتے ہیں جتنی بھی جگہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں، بلکہ جب ایڈیٹنگ شروع ہوئی تو میں نے خود کی اور الحمدللہ میں نے پورا سیکھا. پھر میں نے اس پہ ابھی بھی جو الحمدللہ نئی جگہ جہاں بھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتی ہے ٹیم، تو وہ میری ویڈیوز کب کی بنی ہوئی وہی ان کو بھیجتے ہیں، تو وہ اس کو سن کے دیکھتے ہیں کہ میں نے خود اپنے جملے بولے ہوئے بتایا کہ دیکھیں یہ میں نے بولا تھا، یہ مجھے نہیں تھا بولنا چاہیے، اگر کہیں میں بولوں تو اس کو نکال دیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے، ایک گھنٹے کی چیز ہے وہ 40 منٹ کی رہ جاتی ہے، 20 منٹ یہ ادھر ادھر سے نکلتا ہے، دن بدن فرق پڑ جاتا ہے. شروع میں بہت ہی زیادہ ہوتا تھا، اب ظاہر ہے کہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو، بول بول کے بھی بندے کو بولنا آ ہی جاتا ہے، سن سن کے جیسے سننا آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہوا افصح منی، پہلی بات ہے کہ دل کتنا بڑا ہے. آپ کہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں میں زیادہ اچھی بات، وہ میرا بھائی بہت اچھی بات کرتا ہے، یا میرا فلاں میری بہن میرے سے بہت زیادہ فصیح ہے، ہم تو فوراً تقابل میں آ جاتے ہیں، نہیں وہ فصیح ہیں تو ہم بھی تو کچھ اور ہیں. نہیں، دل صاف ہے تو نو پرابلم، بات اچھی کرتا ہے، ہو سکتا ہے گاڈ گفٹیڈ ہے. اچھا اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے، سچ سے مان لیتے ہیں کہ حضرت ہارون زیادہ فصیح تھے، یہاں کہانیاں وہ ساری ہیں جس کی ضرورت نہیں کہ موسیٰ نے بچپن میں کوئلہ چک لیا تھا، لکنت آ گئی، ان سب کو چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے مان لیتے ہیں کہ ہارون کو بات کرنی بہت اچھی آتی تھی، اور ہوتے ایسے لوگ بالکل نپیتلی بات کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں جتنی کرنی ہے، کئی لمبا بولتے ہیں. تو پھر اللہ نے موسیٰ کی جگہ ہارون کو کیوں نہیں نبی بنا دیا، رہ بھی مصر میں ہی رہتے. نہیں، حالات نہیں بنائے. وہ وجہ کہ آپ خوبصورت بات کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں اللہ آپ کو چنے. ٹوٹی پھوٹی بات کریں، واللہ ہی آپ کو صحیح نہیں بولنا بھی آتا نا. اصل چیز جو چیز میں اثر لاتی ہے نا، وہ آپ کا اخلاص ہے، جذبے ہیں سچے. بعض لوگوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے، آپ انہیں کہنا آپ درد دیں یا جائیں کہیں بات کریں، ریکیپ کرا دیں، کہا نہیں ہمیں اچھی باتیں نہیں کرنی آتی. آپ سوچتے ہیں اچھی باتیں کرنے لے سارے بہت اچھے مبلغ ہیں، خطرے کی نشانی ہے وہ لوگ جن کو گاڈ گفٹڈلی بہت اچھا بولنا آتا ہے. نہیں, آپ سچ بولیں, سیدھا سادہ بولیں, اپنی کوئی خامی بھی ہے تو اس کا بھی اظہار کر دیں, یقین کریں اگلا آپ پہ ٹرسٹ کرے گا کہ یہ کوئی اپنی تعریفیں نہیں کر رہے. ہمارا عالم کہتے ہیں درس کے بعد سارے لوگ آ گئے, چپک ہی گئے, مجھے اتنی تعریفیں کی, اتنی تعریفیں کی. اس کا آج کا درس بہت اچھا ہوگا, بہت خطرے کی بات ہے. جو لوگ درس کے فوراً بعد آپ کی تعریفیں کرنے آ جاتے ہیں نا, انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ کی بات نہیں سنی. جنہوں نے آپ کی بات سے کچھ لیا ہوتا ہے وہ تو گم ہوتے ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں آج سن کے لیے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ تو فوراً آ جاتے ہیں ایسی جلد باز سے, اور کچھ خاموش ہوتے ہیں, پھر بعد میں نماز پڑھو, پھر بعد میں آ کے پھر وہ اپنے وہی انداز ہوتا ہے جس بات حاضر کرنے کا, کہ آج جو بات سنی ہے اس نے تو مجھے ایسے کر دیے, یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں. اس کا تو انہوں نے پیغام کو سنا, اور یہ جو آ کے آپ کے گنگا رہے ہیں نا وہ آپ کے دشمن ہیں. کبھی لوگوں کی نظروں سے خود کو نہ دیکھیں, اور واللہ ہی کبھی بھی اگر آپ کو اللہ ایسے کام کے لے جائے درس دیں, چپکے سٹ کے آ جائیں. یہ جو غیر محسوس طریقے سے ہم لوگوں کے اب نظریں دیکھتے ہیں نا, کوئی اٹھے, کوئی تعریف کرے, کوئی جملہ بولے, یہ آپ کے بھی اخلاص کی کمی کی علامت ہے. کیونکہ ہم اپنے جیسے لوگوں سے تعریف سن کے تو کیا ہوا, مثلا آپ سب یہاں بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کوئی ایک ساتھی کسی دوسرے کی تعریف کر دے تو وہ سچ ہوگی. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, ساتھی کلاسوں میں جو ایک سے دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, نکموں میں نکمے. تعریف ہوئے جو آپ سے بڑا کرے, استاد تعریف کر دے. آپ دیکھیں نا, دو ڈاکٹر ہیں دونوں ایک جتنا پڑے ہوئے ہیں, بڑی بات نہیں. لیکن کوئی پروفیسر یا کوئی ڈاکٹروں میں بڑا سرجن کہہ دے ہاں ادھر چلے جائے وہ اچھا ڈاکٹر ہے, تو کس کی بات کی ویلیو ہوگی؟ ہمیں تو خود نہیں پتا ہوتا لوگوں کی برائیاں, لوگوں کے اندر کیا گٹس ہیں. تو لہٰذا کبھی لوگوں کی تعریفوں پہ نہ آئے. لیکن آپ اس بات کو یقین رکھیں کہ جب آپ کا دل سچا ہوگا, آپ نہیں بھی اچھا بولیں گے نا, اللہ آپ کو کہ اچھا بولنے والا دے گا. الحمدللہ ہم ایک اسکیچ بناتے ہیں, بلکہ ابھی بھی ایک پروجیکٹ بنا تو لوگوں کو جب ڈفرینٹ کام دیتے ہیں تو ایک ایسی ہینگ مین سا نہیں ہوتا, یہ ہمارے اسکول کی آنکھیں ہیں, یہ ہمارے اسکول کے ہاتھ ہیں, یہ ہاتھوں سے کام کرتے ہیں, یہ ہمارے اسکول کی زبان ہے, ان کو بات کرنی اچھی ہے, یہ ہمارے اسکول کا برین ہے. کیوں؟ ہر بندے کو اللہ نے خوبی دی ہے. آپ میں سے سب کے پاس الگ خوبیاں ہوں گی, اور ضروری نہیں کہ ایک خوبی آئے تو دوسری نہ ہو اور دوسری نہیں ہے کسی, ساری تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میرے اندر کیا ہے. ان ساری خوبیوں کی ڈوری اگر آپ کے دل کے اخلاص میں بندی رہے, اللہ سے کہیں اللہ مجھے جو بھی اچھا کرنا آتا ہے مجھ سے وہ کام لے لے, دیٹس اٹ. یہی کہا ردن, رد لفظ بھی سمجھ لیجئے, مددگار جو تابع بھی ہو, یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. کچھ مددگار ایسے ہوتے ہیں جو تابع نہیں ہوتے بلکہ وہ مطبوع بناتے ہیں آپ کو. تابع کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی بات بھی تو سنے. سب سے مشکل ان لوگوں سے کام کرانا ہے واللہ, کہ جن میں خوبیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ رد نہیں بن پاتے, کیونکہ وہ تابع نہیں بن سکتے. وہ انسٹرکشن لیتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے زیادہ پتہ, چلے بھی آپ کر لیجیے. اپنی مرضی میں خود دماغ میں جو سوار ہوتا ہے وہ کر کرا کے آتے ہیں, پھر بعد میں مانتے بھی نہیں, کہتے نہیں ہم نے تو کیا ٹھیک کیا. پھر ایسے لوگ جو ہے نا وہ رد نہیں بنتے. رد وہ شخص ہوتا ہے جس کا سہارا لیا جا سکے, وہ مددگار جو ہر وقت ساتھ رہے. آپ کتنے ہی عقل مند کیوں نہیں لیکن وقت آپ ہیں ہی نہیں موجود, تو کون آپ کو رد بنائے؟ ٹریننگ آپ کو دے دیں, ذمہ داریاں آپ کو دے دیں, بعد میں پتا چلا آج ان کا موڈ ہی نہیں تھا. تو رد کے چار لفظ لکھیے. پہلی بات, وہ مددگار جو تابع بھی ہو, اوبیڈینٹ ہو, ہمبل ہو. نمبر دو, جس کا سہارا لیا جا سکے, یعنی یو کین ڈیپینڈ اپون دیم, کہ مجھے پتا آندھی ہو طوفان ہو یہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے, مجھے یقین ہے, آئی کین ٹرسٹ. تیسری بات ہے وہ مددگار جو ہر وقت ساتھ رہے, اویلیبلٹی. اور ایسے ہی لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون کی صورت میں نظر آئے تو انہوں نے کہا دیا کہ اللہ ان کو کر دے. کرے گا کیا؟ یصدقنی. ہر لفظ سے دکھ رہا ہے کہ اپر ہینڈ میرا ہوگا, لیڈر میں ہوں, نبی میں ہوں, وہ میری حمایت کرے گا, میرے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ خود ہی میرے سے زیادہ بول رہا ہوگا. قانون کو کبھی بھی رد لوگ ہاتھ میں نہیں لیتے, اپنی مرضی سے فیصلے کر کے لوگوں کو سنا نہیں دیتے. ہاں سے ہاں ملانے سے سپورٹ تو بڑی ملتی ہے لیکن قانون نہیں بنتے. حضرت عائشہ ایک موقع پہ کہیں بیٹھی تھی اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ فیور کس نے کس کو دنیا میں دیا. لوگ کچھ بول رہے تھے, کوئی کچھ, تو حضرت عائشہ حجرے سے بولی, کہنے لگی سب سے زیادہ فیور موسیٰ نے اپنے بھائی کو دیا کہ ان کے کہنے پر ہارون کو نبوت مل گئی. اور واقعی اللہ ایسا بھائی سب کو دے کہ جس کی وجہ سے ایسی بات ملی. تو یہی بات اصل ہے. اب آپ اور میں اس پہ کیا کر سکتے ہیں عمل؟ اپنے بہن بھائیوں کی فکر کریں. انہوں نے نبوت مانگی تھی, کیا ہم ان کے لیے اللہ کا بندہ بننا نہیں مانگ سکتے, نمازی نہیں بنا سکتے؟ تو یہاں دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو دین میں ہمارے مددگار بنا دے. اللہ ہمارے بھائی, ہمارے بہنوں, ان کی نسلوں, ان کی اولادوں کو دین کے لیے چن لے, وہ اس دور میں دین کے کام کریں, ان سے اللہ تو اپنے کام لے. اور اس سے انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کے بھی ہاتھ مضبوط ہوں گے. جتنا آپ کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کو ہوگا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیورٹزم نہیں ہے؟ اردو میں اس کو بولتے ہیں اقربا پروری. کیا رشتہ داروں کو فائدہ دینا نہیں کوئی فائدہ دینا ہے. ایسا فائدہ تو ہر رشتہ دار دوسرے کو دے. قریب رہتے ہوئے نمبر ایک دیکھیے کہ انسان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور دوسری بات ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ان سے ہی تو ہم کام لیں گے نا. کسی کا بھی دین کا کام آپ دیکھیں, موسیٰ کا یہاں ہمارے سامنے مثال ہے, شروع میں گھر کے لوگوں ہی کو کام دیے جاتے ہیں, آپ یہ کر لیں, وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں چلو میں یہ کر دوں گا تم یہ کر لو. آہستہ آہستہ پھر وہ کام چلتا جاتا ہے, پھر دوسرے لوگ اٹک ہوتے جاتے ہیں. تو کوئی یہ سوچے کہ اچھا یہ تو سارا کام ان کے اپنے ہی خاندان کا, یعنی بعض لوگ الحمدللہ ہمارا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کچھ اور لوگوں کے بارے میں میں نے کسی کے نیگیٹو کمنٹ سنے, ہاں جی وہ تو پورا ان کا خاندان چل رہا ہے, وہاں بیٹی یہ کر رہی ہے بیٹا وہ کر. تو بھائی آپ کیوں جنتے کڑتے ہیں؟ آپ بھی دعا کریں آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے ان کے بچے ان کے گھر والے دین میں مددگار ہوں. ہم نے تو واسطہ ان سے ڈالا جن کا دین سے تعلق ہی نہیں, تمہارے تو نہیں وہ بنے. تو خوش قسمتی ہے کہ آپ کا پورا خاندان دین میں آپ کا ساتھی بن جائے, اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں سب کی کاز ایک ہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے انی اخاف ہوں یو کذبونی, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے, یہ فطری ڈر تھا. چلیے اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیجیے. قال فرمایا سن شدو, بس اتنی بات پہ رک جائیں, ان قریب ہم اسٹرانگ کر دیں گے. یہ جو لفظ شد ہے وہ کیا, سین ان قریب نون ہم, لفظ کے بعد کیا شد. شد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اسٹرانگ کر دینا. اسٹرانگنیس کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اس پورے لفظ کو اس طرح سمجھیں کہ زور بازو, کیونکہ آگے لفظ آ رہا ہے ادودا کا, تیرا بازو, کوہنی سے کندھا, یہ جو ہوتی ہے نا کوہنی, ایلبو بولتے ہیں اس کو, ایلبو سے لے کے کندھا, یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو ادود کہتے ہیں. یہ جو عین دواد اور دال ہے کاف ہے, بازو کا یہ حصہ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے. کبھی چھوٹے بچوں کو دیکھا بازو دکھاتے ہیں, کانگڑی پہلوان, سوکی بھی بازو ہوتے کہتے دیکھو میرا بازو, وہ مراد ہے کہ ہم اس کو تیرا بازو بنا دیں گے, تیری طاقت بن جائے گا تیرا بھائی, بھی عقیق کا تیرے بھائی کے ذریعے, وَنَجْعَلَ لَكُمَا سُلْطَانًا, اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے, تم دونوں کا ایک ایسا روب ڈال دیں گے, فَلَا يَسِلُونَ عَلَيْكُمَا, کہ وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے. جس طرح بچپن میں ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کا روب ڈالا تھا کہ فرعون آپ کو قتل نہیں کر سکا, اب جوان ہونے پر ہم آپ کی شخصیت میں ایسا روب اور دبدبا ڈالیں گے کہ دشمن آپ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکیں گے, آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اور آپ دیکھ لیجئے گواہی ہے, کیا فرعون کے لیے مشکل تھا موسیٰ کو مروانا؟ ابھی ہم دیکھیں گے جائیں گے واپس تبلیغ کریں گے, کتنے سال ان کے ساتھ لگے رہیں گے, کیا فرعون موسیٰ اور ہارون دو بندوں کو کڈنیپ نہیں کرا سکتا تھا؟ راتوں رات اس کے کرندے لاتے مار کے ختم کرتے, نہیں مار سکتے. حق والوں کو باطل مل کے بھی نہیں مار سکتے, اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں تاریخ میں, کیونکہ اللہ روب ڈال دیتا. اللہ کے نبی کو کیوں نہیں قتل کر سکے؟ بہت کچھ سوچ کے آتے تھے, منہ پہ آتے تھے آپ کے سامنے, پھر روب ڈالتا ہی ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ روب بھی دے دیتا دین کے کام کی وجہ سے, کہ دس باتیں کرنے والے زبان پہ آتے ہیں سامنے آتے تو وہ بات نہیں کر پاتے. تو یہ ایک روب ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ اللہ نے دشمن سے میری مدد روب کے ذریعے سے کی ہے. میرا دشمن میرے سے ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں میرا روب ہوتا ہے. اور حضرت عمر کا واقعہ آپ کو سنا چکی ہوں, کہاں شام سے ایک شخص مدینہ آیا, کہاں کہ عمر کدھر ہے میں تم کو ملنے آیا ہوں, کہا وہ مال غنیمت کا ایک اونٹ چوری ہو گیا, اس کو ڈھونڈنے گیا ہے. عمر اونٹ ڈھونڈنے گئے, تھوڑی دیر میں دیکھا تو صحرا سے عمر ایسے کانپتے ہانپتے اونٹ ہاتھ میں لے کے آئے, کہا یہ عمر ہے؟ پھر انہیں کہا عمر تیرا اتنا روب کہ وہاں بیٹھے لوگ تیرے خوف سے کانپ رہے ہیں کیونکہ تم نے عدل قائم کیا. تو اچھے حکمرانوں کا روب جو ہوتا ہے وہ ان کے کردار سے ہوتا ہے, صرف ان کے ناموں سے نہیں ہوتا. کا فکر نہیں کرو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے, بھی آیا تینا ہماری آیتوں کی بدولت, یہ جو نشانیاں دے رہے ہیں, انتما تم دونوں, ومن اتبعکم الغالبون, اور جو تم دونوں کے پیروکار ہیں سب غالب رہیں گے. فلما جا موسیٰ بآیاتنا بینات, اب موسیٰ کا وہ جس کا آپ کی کنورسیشن ختم ہوئی, ٹیلی فون کال ختم ہوگی, ڈائریکٹ ڈائلنگ تھی, بیچ میں ساری باتیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ آگے لے آتے ہیں بات کو کہ ٹھیک ہے جی وہ سب کچھ ہو گیا, اب کیا وہ موسیٰ آگے, یہ نہیں کیا کہ کہا اللہ تعالیٰ مشکل ہے ناممکن ہے. بعض دفعہ گھنٹوں لگا کے ٹریننگز دیتے ہیں, بعد میں وقت پہ پوچھے کیا ہوا, وہ آج تو جا ہی نہیں سکے, آج تو ہو ہی نہیں سکا کام, ابھی تو سوچ رہے ہیں ابھی تو کریں گے. ڈیلینگ ٹیکٹکس رکھنے والے کبھی بھی کاموں کو وقت پہ نہیں کرتے. موسیٰ نے اللہ کی بات مانی, سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچ گئے, آئے کیسے بھی آیا تھی نا بھائی جی نات, روشن نشانیاں لے آئے, کون سی تھی جی بول دیں سب, اسار جد ویزن قالوا ما ھذا الا سحر مفترا, انہوں نے کہا یہ کچھ بھی تو نہیں ہے سوائے کھڑے ہوئے جادو کے. وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین, اور ہم نے تو اپنے باپ دادا سے کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں سنی. دیکھیے دو باتیں بالکل کانٹراڈکٹری, کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے, یہ جو اسا ہے یہ بھی جادو ہے اور جد ویزا بھی جادو ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے باپ دادا سے نہیں سنی. کیا پتہ چلا, ہمارے لیے یہ بالکل نئی بات ہے کہ اللہ ایک خالق ہے, کائنات کا مالک ہے, کہ وہ کسی انسان کو نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجے اور پھر لوگوں سے کہے کہ اس کی اطاعت کرو, یہ نبی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اگر کبھی ہمارے باپ دادا کے دور سے یہ ہو رہا ہوتا تو مان ہی جاتے. آج بھی لوگوں کے یہی دو پرابلم ہوتے ہیں, نمبر ایک پیغام کی بجائے پیغام لانے والے میں الجھ جاتے ہیں, ان میں کیا خاص خوبی ہے, اللہ ان سے کیوں یہ کام لے رہا ہے. اور دوسری یہ ہمارے تو باپ دادا اس کے بغیر چلے گئے دنیا سے, ہم چلے جائیں گے تو کیا بڑی بات ہوگی. وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده, موسى نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا اس کی طرف سے, اور اس کو بھی جو ومن تكون له عاقبۃ الدار, اور وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے دار آخرت کا اچھا انجام ہے. دیکھیے اس کا جواب سوال کیا تھا, غصہ دلانے والا باپ دادا کی باتیں کر کے, ہم نے نہیں جی یہ باتیں کبھی سنی. موسى کیا کہتے ہیں, پیغام پہ نظر, دیکھو اللہ خوب جانتا ہے نا اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے. یعنی اگر میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اللہ کو پتا ہے تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم تو یہ دیکھو میں کہہ کیا رہا ہوں. اور دوسری بات ہے تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو دیکھو تمہارا انجام کیسے ہوگا. یہ تو لفظ ہے نا عاقبت الدار, اس کو بھی سمجھیے گا. عاقبہ کہتے ہیں اینڈ کو, انجام. دار کہتے ہیں دنیا کا گھر. عاقبت الدار کا معنی یہ کہ اس دنیا کا انجام. اس دنیا میں ابھی تو تم پلے بڑے ہو, تمہارا روب دبدبا ہے, بادشاہ بھی ہو, حاکم بھی بنے ہو, لیکن اس دنیا سے جس دن تم جا رہے ہوگے اس دن کون وہاں کامیاب ہے کون ناکام ہے یہ اس دن پتہ چلے گا, یہ مطلب ہے اس کا. اور وہ بھی بتا دیا کہ انہ لا یفلح الظالمون, ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا یا ایہا الملأ, اے میرے درباریو, ما علمت لکم من الہ غیری, میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو جانتا ہی نہیں ہوں. کتنی خوش فہمی ہے, کوئی کہہ دے بس آپ میرے سوا تو آپ کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, میں تو جانتا ہی نہیں کوئی ہے تمہارا کوئی الہ کوئی رب کوئی ہے. دیکھیے جب اپنی ذات کا بت بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کے پیچھے اتنی بڑی ہستی چھپ جاتی ہے, خود پسند اور بلکہ آپ کے خود پسند اور آمریت پسند حکمرانوں کا یہی مزاج ہوتا ہے, ڈکٹیٹرشپ. میں جو ہوں میں ہے میرے جیسا کوئی, اب کسی کو آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں کسی سے آپ پوچھیں ہے کہ میرے جیسی بیوی ہے میرے جیسی کوئی ماں, تو کتنا بیکار لگتا ہے نا, شرم آتی ہے. دوسرا بندہ آگے سے کہہ دے ہاں ہے تو کتنی عزت رہ گئی آپ کی. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے شہر میں جیتے ہیں. موسیٰ کی بات سے متاثر ہوتے ہوئے جب درباریوں کو دیکھا تو فوراً اپنے درباریوں کو اپنی شخصیت کے جال میں پھنسانا چاہا, لہٰذا آپ کہنے لگا فاوقد لی یا ہامن الالتین, پس تم پختہ کرو میرے لیے اے ہامان مٹی کی اینٹوں کو. یہاں لفظ ہامان آ رہا ہے, کہنے لگا کہ اے ہامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو, یعنی گارے سے اینٹیں بناؤ پھر ان کو بھٹیوں میں پکانے کا انتظام کرو. کون تھا ہامان اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. کرو کیا, فج علی سرحن, پھر میرے لیے کونچا سا محل بناؤ. وہی کیوں, لالی اتلیو, تاکہ میں جھانک سکوں. یہ اتلی وہی ہے جسے طلوع ہے, طلوع آفتاب, جھانکنا سورج کا نکلنا, تاکہ میں جھانک دیکھ لوں الہ ہی موسیٰ, موسیٰ کے الہ کو. یعنی کونچی سی عمارت بناؤ پھر اس پہ میں چڑھوں گا, پھر میں وہاں سے دیکھوں گا کدھر ہے موسیٰ کا رب. یہ صرف فرعون نے نہیں مذاق اڑایا, یہ آج بھی لوگ اڑاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ سال پہلوں کی بات ہے کہ جب یہ اسپیس شٹلز اور یہ ساری چیزیں ایجاد ہوئی تو ان جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے انہوں نے کہا, ایک اخبار کا آرٹیکل بھی تھا کہ جس پہ لکھا ہوا تھا ایک شخص سے اوپر اپنی اسپیس شٹل کے اوپر کھڑا ہے بادلوں میں, تو کہتے ویئر از گاڈ, میں تو اوپر آ کے دیکھا آیا ہوں. ایک اس طرح ایک رشین بادشاہ تھا تو وہ ایتھیسٹ تھا, تو کسی سفر میں اس کے ساتھ جو جرنلسٹ تھے اخباری نمائندے ان میں ایک مسلمان بھی تھا, تو کہنے لگا کہ بھائی وہ مسلمانوں تم کہتے ہو اوپر خدا ہے تو ہم تو بہت اوپر آئے ہوئے ہیں تو دکھاؤ کدھر ہے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ اسلام آباد جہاز کا دروازہ کھولیں آپ کو آگے. کمپلیکس نہیں تھا نا, تو حقیقت ہے کہ یہ لوگوں کا مذاق ہوتا ہے کدھر ہے رب دکھاؤ مجھے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ, میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ واستکبر وجنودہ فی الارض بغیر الحق، زمین میں انہوں نے نا حق تکبر بھی کیا اور اس کے لشکروں نے بھی. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ ہماری طرف لوٹائے نہ جائیں گے. اپنی ذات کا بڑا پن اللہ کو نظر نہیں آنے دیتا. لوگوں کو رب نہیں دکھتا تو رب کے بندے کہاں دکھیں گے، تو اس کی قدرتیں کیسی دکھیں گی؟ لہذا فاخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ انا بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا. فنبذناہ فی الیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا. بڑے بننے والوں کو اللہ نے چھوٹا کر دیا، اور صرف دنیا میں ان کا قصہ تمام نہیں ہوا، بلکہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنا دیے ان کو امام، آگ کی طرف بلانے والے. فرعون اور اس کے درباری لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ بن گیا. ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی. روایت میں آتا ہے کہ ہر دن صبح و شام فرعون اور اس کے ساتھیوں کو جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا، اور قیامت کے دن جو ان کے فالوورز تھے وہ ان کے پیچھے لگتے ہوئے جہنم میں جائیں گے. وہ تو وہاں ان کے ساتھ عالم برزخ میں ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ وَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی یہ لعنت، رہتی دنیا تک، ہر دور میں ان کا پیچھا کرے گی. آپ کہتے ہیں نہیں، آج تو وہ بڑا اپنے ایجپشن کلچر پہ مان کرتے ہیں. کیا مان ہے وہ؟ یہ مان نہیں ہے، یہ تو وہ صرف ایک پیسہ کمانے کا ڈھنگ ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے کسی کا نام فرعون سنا؟ کوئی فرعون کو لیڈر ہیرو مانتا ہے؟ ابراہیم کتنا نام ہے، موسیٰ کتنا نام ہے؟ کوئی فرعون کسی کو کہہ کے تو دیکھے تم فرعون ہو؟ بلکہ آج بھی دیکھیے کہ فرعون کا نام ایک ظلم اور بربریت کے لیے ضرب المثل بن چکا ہے. تو ایک طرف ابراہیم اور موسیٰ ہے کہ جن کا ذکر خیر ہے، اور ایک طرف اس کا حال ہے کہ لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور آگے کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بہت برے حال والوں میں سے ہوگا. قیامت کے دن قباحت ہوگی، ذلیل و خوار مردود ہوں گے، تھت تھت کیا جائے گا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوں گے، ان کے چہرے بگڑیں گے. مقبوحین میں یہ سب لفظ آتے ہیں، ذلیل، خوار، مردود، مطرود، اللہ کی رحمت سے محروم، بگڑے ہوئے چہرے والا. کسی نے اگر ممی دیکھی ہو فرعون کی چاہے تصویروں میں، تو وہ اسے ایک لفظ کو سمجھ سکتا ہے، کراہت آتی ہے. جب اس کی لاش نکلی تھی نمک میں جکڑی ہوئی تھی، اور اس کا جسم یوں جہاں جہاں ہاتھ لگاؤ وہ کھلتا، اس کو پورا باندھا ہوا ہے. آپ اس کا ڈھانچہ دیکھیں، اللہ ہی کراہت آتی ہے، دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ ساری فرعون کے بارے میں جو ایک بچپن میں ایک ہمارے ذہنوں میں ایک بڑا پریسٹیجیس تصور آتا ہے نا، بہت اونچا، لمبا، چوڑا، اور جسم پہ بڑے فینسی کپڑے پہنے. میرے ذہن میں یہی تھا، لیکن جب اس کی ممی دیکھی تو اللہ ہی ایسے لگتا ہے کہ کیکڑا، ایسے جکڑا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ، پتلا، لمبا، اور چہرے پہ بھی کیا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی رسوائیوں سے بچائے. تو یہاں تک آپ دیکھیے کہ موسیٰ کی زندگی کا ایک اور قصہ پورا ہوا. کہاں اتار اور جڑاؤ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جھولا ہوتا ہے نا، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی اوپر کبھی نیچے. کہاں موسیٰ علیہ السلام محبتوں سے نکل کر نفرتوں اور نفرتوں سے محبتوں میں آتے ہوئے دکھتے ہیں. تو زندگی وہی زندگی ہے جس میں کچھ ہلچل ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کا بنایا، لیکن فرعون نے ان کی قدر نہیں پائی. اللہ کی نظروں میں کلیم اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی نظروں میں جھوٹے، یہی مختلف نقطہ نظر ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں خود پوچھیں، اللہ کی نظروں میں میرا کیا مقام ہے؟ بعض لوگ پیپل کانشیس ہوتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا سوچیں گے؟ اچھا سوچ لیں، سوچیے ذرا آپ اپنے اوپر لیں. لیٹس سی، آپ کو ایک سو خاندان جانتا ہے، ایک سو خاندان کے لوگوں میں 200 لوگ رہتے ہیں، مثال ہے، 200 لوگ آپ کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں، عذرا بڑی اچھی، عذرا بڑی اچھی، عذرا بڑی نیک، عذرا بہت خدمت گزار، عذرا عذرا، چاہے وہ اس کے دین کی تعریف کریں یا دنیا کی، بڑی خاطر مدارت. آپ کو کیا ملا؟ عذرا کے سر میں درد شروع ہو جائے کیا بنے گا؟ اس کو کینسر ہو جائے کہ اٹھائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ 200 لوگ جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہو، اور اللہ کے فرشتے آسمان سے کہہ دے کہ عذرا منافق، عذرا خود پسند، وریا کار، وہ دکھاوے علی، بتائیے وہ 200 لوگوں کی گواہی قیامت کے دن کچھ فائدہ دے گی؟ اصل جو قیمت آپ اپنی ڈھونڈے اللہ کی نظروں میں، اسی سے سکون ملے گا. نہ آپ لوگوں میں کھوئیں گے اور نہ لوگوں سے الجھیں گے. اچھا کہہ دو تو آپ کی مرضی ہے، برا کہہ دو آپ کی مرضی، مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بے نیازی دے. یا ہم تلاوت سنیں گے اور انشاءاللہ اس سے اگلا حصہ ہم کل کر کے پھر آگے شروع کریں گے. کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں، کوئی بات؟ جی جی جی، ان کو بتا دیں وہ چلی گئی. ٹھیک ہے، چلے یہاں رکتے ہیں، نماز کا بھی وقت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. جی، کیا سیکھا ہم لوگوں نے اپنے لیے آج کے سیشن سے؟ جلدی سے ایک ایک پارٹ شیئر کر لیجئے. کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو ہم نے اسپیشلی صرف اپنے لیے لیا؟ چلیں ٹھیک ہے استاد جی، کل انشاءاللہ سوال کر لیں گے. ادھر ہم آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.